نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد
ایک سوال ہے آپ سے یا آپ کسی کو محبوب رکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مجھے اس شخص سے بہت پیار ہے, دعویٰ بھی ہے محبت کا, اور اظہار بھی ہے. وہ شخص آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہے آپ کی خدمت میں, تو نہ صرف آپ اس چیز کا انکار کرتے ہیں, لیتے نہیں, بلکہ کچھ ناگواری کا بھی اظہار کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا یہ محبت صحیح ہوگی ہماری؟ کیا اس محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ ہرگز نہیں, یقیناً نہیں. جس انسان سے محبت کرتا ہے وہ تو کوئی مٹی بھی دے دے اٹھا کر تو آدمی اس کو دل سے لگا لیتا ہے, یہ تھوڑی سوچے گا کہ بھائی کتنی قیمتی چیز ہے, کتنی بڑی چیز ہے, اس کی کیا قیمت ہے. ایسے ہی ہے نا, بہت خوش ہوگا بھائی کم از کم اس آدمی سے میں محبت کرتا تھا, اس نے مجھ پہ کچھ نظر رکھی, توجہ دی اور یہ مجھے چیز عنایت کی, تو وہ تو اس کی بہت ہی خوشی کا باعث ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں ما اتاکم رسول فخذوه, کہ میرے محبوب, میرے رسول, میرے نبی, امام الانبیاء, دولہ شب معراج, وجہ وجول کائنات, اگر آپ کو کچھ دیں تو لے لیں, اور کچھ دیں آپ کو تو لے لیا کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور کتنی بڑی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں. ہم جیسے نکموں کو کریں گے, ہماری کوئی حیثیت ہے؟ سوچیں ذرا کہ جب کوئی چیز تمہیں دے تو لے لو, اور ہم لینا تو گوارا ہی نہیں. اب کیا چیز دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ظاہر ہے ہر آدمی وہی چیز دیتا ہے جس کو سب سے زیادہ محبوب ہو, اور پھر جو کسی کو محبوب رکھتا ہو تو اس کو تو بہت ہی اچھی چیز دے گا. تو اللہ کے نبی تو فخر کرتے ہیں اس امت پر, ہر امتی پر. ان کی محبت کا تو آپ اندازے لگائے لیں, ان کی راتوں کو دیکھ کے رونا, دعائیں مانگنا امت کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اولاد کے لیے نہیں, راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں, ہماری بخشش کے لیے دعائیں مانگی ہیں. حشر میں ہم ہی یاد آئیں گے, سجدے میں ہمارے لیے کہیں گے میرے امتی, 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 ہے نا. تو کتنے محبوب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں, تو جب وہ ہمیں کوئی چیز دیں گے تو کتنی محبوب چیز ہوگی وہ, تو اس کی قیمت آپ دیکھیں کہ اللہ دلوا رہا ہے اپنے اتنے بڑے محبوب سے, اتنی بڑی شخص سے, اتنی بڑی ذات سے, اور دینے والا بھی دے اس کو رہا ہے جس کو وہ محبوب کرتا ہے. اور لینے والے کون ہیں؟ اب سوچ لیں، اب تو میں کچھ نہیں کہتا، ہم اور ہم لینا نخرے کریں، بلکہ اس سے بڑی بات ہے اعتراض بھی کر دیتے ہیں، منہ بھی پھیر لیتے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے دوستوں کے دعویٰ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ انصاف ہے یہ؟ یقیناً نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب چیز جو تھی ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ ما آتاکم رسولہ، سنتیں دی ہیں، اپنی طریقۂ زندگی دی ہے، وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے کہ ہم اس دنیا میں رہیں تو ہر قدم ہمارا، ہر سانس ایسا ہو جو آخرت کے لیے قیمتی بن جائے. ایک قدم آپ اٹھائیں، دیکھیں ہم اپنی مرضی سے اٹھائیں گے، اس قدم کو ہم اٹھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، وہ عبادت بن جائے گی، وہ پھر ختم ہو جائے گی. پیاس لگتی ہے نہیں لگتی پانی کی؟ ابھی پانی پڑے پیاس لگتی ہے نا، پیاس لگی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے. میں اٹھا کے پانی پی لیا اپنی مرضی کے مطابق، پی لیا ٹھیک ہے چلا گیا. یہی عطیہ سمجھ کے پی لیا کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیا طریقہ دیا ہم پینے کا، وہ تحفہ دیا نا ہمیں، یہ تحفہ ہے نا. آپ نے ہمیں تحفہ یہ تو نہیں دینا تھا کہ میں یہ منڈل دے رہا ہوں آپ کو پیسوں کا، یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں دکانیں کیسے چلتی ہیں، کاروبار کیسے ہوں گے، مکان کیسے بنیں گے. نہیں، آپ نے ہمیں آخرت کے تحفے دیے. فکر مجھ سے یہی تھا کہ آخرت میں ان کا مقام بنے، جنت میں اونچے مقام پر جائے. دنیا کی ترقی کیا تھے، عارضی چیز تھی، کیا بتانا. جس سے پیار کرتا ہے اس کو ایسے مستند چیزیں دیتا ہے کہ جو اس کے لیے بہت ہی دائمی چیز اس کے کام آئے. تو اللہ کے نبی نے تو ہمیں چیز ایسی دی ہے کہ وہ طریقہ دے دیے کہ اس دنیا سے تعلق نہیں بلکہ اس کا آخرت سے تعلق بننے والا ہے. یہ پانی ہے، پانی پی لو. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں طریقہ پینے کا. اب وہ تحفہ ہم نے سرکار سے لے لیا تو وہ پانی کہاں بن گیا؟ آب حیات بن گیا الحمدللہ. تو کوئی چیز بھی، ہم تو اس نے مرہون منت ہے ہر چیز کی، ہمیں تو جانگری تھے، پتہ ہی کچھ نہیں ہمیں زندگی کا طریقہ کچھ نہیں. تو اللہ کے نبی نے اپنی سنتیں عطا فرمائی، ہمیں طریقہ تھا، سنتیں. علماء کرام نے اس پر محنت کی، اس چیز پہ بہت محنت کی ہے، بڑی محنت کی اس چیز پر، اور ایسی سلجھی ہوئی چیز بنا دی امت کے لیے کہ بھئی یہ اس حد تک ہے، یہ اس حد تک ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ جو اصطلاحیں دی ہیں علماء کرام نے، یہ نہیں کہا ان کو چھوڑیں، لیکن اس کے سٹیٹس بتایا ہم نے، درجے بتائے ہیں کہ یہ ایسا نکھار کے رکھ دیا پوری نبی قسم کے طریقے مبارک کو کہ کوئی کنفیوژن انسان کے ذہن میں رہے ہی نہ. لیکن یہ وجہ نہیں کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بھائی کہ آدمی کہ جی اس پہ تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے. کس لحاظ سے ضروری نہیں ہے؟ ایک پینی گر جائے زمین پر، کوئی چھوڑتا ہے اس کو؟ کچھ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ پینی میں اگر ملائیں گے تو وہ پاؤنڈ بن جائے گا. اس پونی کو نکال دیں گے، ہم اس کو پاؤنڈ نہیں کہیں گے، پینی میں شمار کریں گے اس کو، 99 پینی کہیں گے، آپ پاؤنڈ نہیں کہیں گے اس کو، ہے نا؟ اٹھا کے پاؤنڈ. آخری نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی چیز ایسی ہے کہ جو کسی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. تو اصطلاحیں اس لیے دی ہیں، شیطان نے عجیب چکر میں ہمیں ڈال دیے، اصطلاحیں اس لیے دی ہیں علماء کرام نے کہ ہم اس سٹیٹس کو سمجھیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے، کس چیز پر ہے، اس کو اس مطابق. یہ کبھی ذہن میں آدمی نہ لائے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اس میں سزا نہیں ملے گی، اس کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں، مطلب عذاب نہیں ملے گا ہمیں، فرض نہیں ہے. سب چیز صحیح ہے، لیکن بھائی یہ تحفہ جو ہمیں مل رہا ہے یہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دے تم لے لو، اس سے انکار مت کر. اس سے ہم سوچ لیں. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز ہمیں دیں گے، اس کی پیچھے کچھ فائدے نہیں ہوں گے. دیکھیں ایک سنت بتاتا ہوں، دیکھیں وضو کرتے. اب وضو کے دیکھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے اتنے انعام اللہ نے رکھے اس وضو کے. صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت میں سب امتیں ہوں گی, برش ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ بولے سبحان اللہ, کیا ہمارے کیا سرخاب کا پر لگایا ہمیں, اتنی امتوں کے اندر اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی یار ہے؟ سبحان اللہ, اللہ کے نبی پہچانیں گے. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. بڑا سوال تھا صاحب, آپ سوچیں اللہ کے نبی وہاں ایک امتی کو پہچانیں گے, اتنی امتوں میں سے دور سے پہچانتا ہے, جس طرح ایک گھوڑا ہے اس کے سارے کارے گھوڑے ہیں لیکن کسی گھوڑے کی جو ماتھا ہے وہ کیا ہے, سفید ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس طرح اپنی امتی کو پہچانوں گا, کس چیز سے پہچانیں گے؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو جو پہچانوں گا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ہاتھ چمک رہے ہوں گے, منہ ان کے چمک رہے ہوں گے, کیا چمک ہوگی, ان چمک سے پہچان جاؤں گا کس. اچھا ساری امتوں ظاہر ہے جب اللہ کے نبی اپنی امتی کو پہچان رہے ہیں اس روشنی اس چمک کی وجہ سے, تو پھر تو صرف اس امت کے ہی اعزاز ہوگا وہ, اور اعزاز وہ ہمیں ملے گا سے کس کی توفیق سے ملا؟ نبی یہ کریم سنوں کے صدقے ملا, آپ کی سنت کے ذریعے ملا, کسی امت میں وہ چیز نہیں. کہتے ہیں اس چیز سے پہچاؤں گا کیونکہ وہ صرف میرے امتی کے پاس ہی وہ چیز ہوگی. وہ کیا چیز ہوگی؟ فرمایا ان کے چہرے ہاتھ منہ سب روشن ہوں گے, کس سے؟ وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے. نبی کریم کی بڑی عظیم سنت ہے کہ انسان کو باوضو رہنا چاہیے, باوضو رہنا چاہیے آدمی کو, اتنی برکتیں ہیں وضو کے ساتھ انسان میں رہنے کی. تو فرمایا اپنی امت کو اس سے پہچانوں گا, اور پھر ارشاد فرمایا کہ جتنی چاہے تم اس نور کو بڑھا لو, یعنی جتنا چاہے تم وضو کرو. آپ سمجھ کتنے خوشن طریقہ تھا فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, اسی وضو پر بات کرتا ہوں آپ سے.
آپ نے پانی منگایا,
جتنے بڑے صحابی تھے پانی لیا, پورا وضو کیا کمپلیٹ, ہاتھ دھوئے, منہ دھویا, ناک دھویا, پورا وضو کر کے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اور اس کے بعد اس نے دو رکعت نماز نفل پڑھی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیسی چیز ہے الحمدللہ. اب کیا ہے اس میں بھائی, نبی کریم نے کیا عجیب سنت ہے اس کے اندر, کہ وضو کر لے آدمی اس کے بعد کیا کرے, تحیات الوضو پڑھ لے دو رکعت. کتنی دیر لگتی ہے مجھے پتا ہے, اور کتنا ثواب ہے اس میں. پھر سنت کی ہم نیت کر لیں تو اس کے بعد وہ ثواب بھی آپ ساتھ میں ملا رہے, پچھلے سارے گناہ معاف. سبحان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, یہ بھی مسلم بخاری کی حدیث ہے. بلکہ ایک واقعہ سے یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پہ سنی, تو پوچھا بلال کیا عمل تو کرتا ہے, تیرے قدموں کی آواز میں نے سنی آسمانوں پر؟ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا. حالانکہ ان کا عمل, حضرت بلال کا عمل تو میں کہتا ہوں ایک ہی عمل کا, وہ کا جو آگ لٹایا جاتا تھا اور آپ کی زبان سے آہد نکلتا تھا اسی کی کوئی قیمت نہیں ہے. انہوں نے کہا میں تو کوئی عمل ایسا نہیں کرتا ہوں, ہاں صرف ایک چیز ہے کہ جب نماز کے لیے وضو کرتا ہوں اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. سبحان دیکھیں ماں تاخم رسول فقاص, اللہ کے نبی جو چیز دیں اس کو چھوڑا مت سمجھو, کل یہ چیز کام آئے گی, بہت کام آئے گی, ہمیں کل ضرورت ہے. आंख बंद होकर जरूरत पोषक जरूरत है चीजों की भाई। जानने वालों से इबरत सीखे आदमी, जिस वक्त हम किसी आदमी को दफन करते हैं या किसी का जनाजा पढ़ते हैं, थोड़ी देर ये मुराकबा आदमी कर ले कि ये नहीं है मैं इसकी जगह हूं, तो सबसे पहले चीज होगी हमारे अमाल की शीट जो खत्म हो चुकी होगी, ये तमाम इनामात हमारी जिंदगी से निकल चुके होंगे। करोड़ों हाफ थे कि मैं ये दो रकात एक दफा वजू के बाद पढ़ लूं, हम नहीं पढ़ सकेंगे। बस सहम शैतान ने एक चीज बिठा दी है ना, जरूरी तो नहीं ना जी, फर्ज तो नहीं है जी। मैं कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का, मां ताकू रसूलों देखो मैं दुबे दे रहा है तुम्हारा रसूल और तुम इनकार कर रहे हो उससे। तो ये इतनी बड़ी चीज है अल्लाह ताला ने जो हमें पता, ये जो वजू को देख रहे हैं कितनी चीजें निकलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा हाजिर हुआ नबी की खिदमत में, तो मैंने देखा क्या आप वजू फरमा रहे हैं, वजू के बाद आपने क्या किया, दुआ फरमाई, अल्लाह मकबूल ज़म्बी बारिक वह सारी सती बारिक रिज़्क़, अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा, हमारे हमारे घर के अंदर वसत अता फरमा दे, या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। कराम लिखते हैं कि भाई कितनी ठीक बात समझ आ गई, अल्लाह के नबी ने हमें एक और चीज़ अता फरमा दी कि नमाज के बाद वजू का सॉरी वजू के बाद ये वक्त ऐसा है कि अल्लाह से दुआ मांगो, कोई दुआ कबूल हो जाएगी। अब कितनी हमें दुआएं हमारी होती हैं, और इस पर बहुत से उलमा कराम ने बुजुर्गान दीन ने वाकयात लिखे हैं अपने, कि हमें बहुत सख्त जब हाजत होती थी तो हम क्या करते थे, हम जिस वक्त वजू करते थे और ख़ास तौर पे वजू पे वजू करते थे, ये भी लिखेंगे अगर कोई इंसान एक वजू के पास मौजूद है, ये भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इस हदीस को, और वो दोबारा वजू करता है तो उसमें लिखा है कि 10 नेकी उसको अता फरमा दी जाती है। जी तो रोज बाल वजू हमारे कंपल्सरी है, नमाज के लिए तो हमने करनी पड़ता है। देखिए कितनी चीजें निकल रही हैं इसमें से, आप देखें ये मुस्त वक्त है इस वक्त इंसान, और दुआ भी ऐसी कंप्लीट दुआ मांगी तो एक है, लेकिन इसके अलावा भी हम दुआ मांग सकते हैं, दरवाजा खुल गया दुआ का, बीमारी के लिए, सेहत के लिए, बच्चों के लिए, औलाद के लिए, पता है कितने मौके अल्लाह पाक ने दिए। माता को रसूल अल्लाह तो रसूल तुमने बड़ी बड़ी चीजें दे रहा है, ये तो सुन्नत है, और क्या चीजें अभी पाक सुन। तो यहां आप सोचें आप कि एक और अंदाजा लगा लें इसका, आप इस तरीके इस वजू का, एक आदमी है बगैर वजू है उसकी हालत, और एक आदमी वजू कर लेता है, दोनों की हालत में फर्क कितना हो जाता है। जिसका वजू नहीं होता अब उसकी हालत देख लें आप, किस हालत में है, कितना उस पर रुकावट है, कितनी चीजों से महरूम है जो ये वजू है इंसान। मिसाल के तौर पर वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, कुरान की आयत नहीं लिख सकता, है ना, इजाजत नहीं, बहुत सी नेकियां से सजदा नहीं कर सकता, नफिल नहीं पढ़ सकता, बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है वजू, आपको वजू नहीं है, बहुत सी चीजें हम जो नहीं कर सकते, कितने स्वाब के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उससे बड़ी एक और चीज सुन कि ये अल्लाह का घर है, हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है, जैसे आइए जैसे मछली को बाहर निकाल दो ना पानी से, आप उस आप फील करते होंगे चीज को, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल दें फिर उसको पानी फेंक दें तो वो जिंदगी उसको मिल जाती है, जिंदा हो जाती है। इसी तरह नमाजियों का ताल्लुक ये होता है, जिनका मस्जिद से ताल्लुक बन जाए ना, सुभानअल्लाह जिस वक्त मस्जिद में आते हैं तो उनको सुकून मिल जाता है, ऐसा सुकून मिलता है कि बस अजीब ही होती है वो कैफियत। आप सारे जानते हैं इस चीज़ को, कितनी उदासी थी जब हम लोग मस्जिदों से दूर थे और इतने दिन जी बंद रही मस्जिद, आप देखें क्या हालात थे हमारे, कितना सुकून मिलता है मस्जिद में आने के बाद, हम दिल करता बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह, है ऐसे। लेकिन अगर वजू नहीं है, डिस्ट्रक्शन है कि आप बगैर वजू मस्जिद में नहीं आ सकते, अदब के खिलाफ है ना ऐसे। दाखिल बंद वजू हो तो अंदर आप है, वजू किया सब दरवाजे खुल गए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वजू किया, वजू ने क्या कमाल किया कि एकदम सारे दरवाजे खुल गए, कुरान की तलावत करें, कुरान को हाथ लगाएं, नफिल पढ़ें, सजदा करें, माशाल्लाह। अब बहुत सी ऐसी इबादत हैं कि जो बगैर वजू के हम कर सकते हैं, लेकिन जब वजू के साथ करते हैं तो उसमें एक अजीब और नूर पैदा हो जाता है, हमारे मामला बढ़ जाते हैं, ऐसे होता है ना। तो क्यों फर्क हुआ दोनों इंसानों में, कितना फर्क हो गया, एक बावजू है एक बेवजू है, वो बिल्कुल कितनी चीजों से महरूम है, लेकिन वजू करने के बाद सबसे बड़ी महरूम है ये कि अल्लाह के घर में नहीं आ सकता वो। बताया गया कि वजू इंसान को पाक कर देता है, क्या करता है पाक कर देता है, ऐसी चीज है वजू। अल्हम्दुलिल्लाह कि इंसान देखें है वैसे ही, एक बेवजू इंसान में है एक बावजू इंसान है, दोनों को देखें वैसी शक्ल है, वैसी सूरत है, वैसी बैठा है, वैसी खा रहा है, वैसी पी रहा है, कोई जहरी फर्क नहीं जान जाता। लेकिन जैसे ही उसने वजू किया, जमीन आसमान का फर्क दोनों के अंदर हो गया। एक हदीस मुझे याद आ रही है आपके, हज़रत मूसा शरीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, और आयत फरमाते हैं कि नबी कृष्ण ने फरमाया कि जब तुम वजू किया करो, मफहूम हदीस हो, तो वजू के साथ करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाह तो होता क्या है कि जब इंसान ये पढ़ ले तो जो तुम्हारे मुहाफिज तुम्हारे फरिश्ते हैं, जब तक तुम्हारा वजू कायम रहेगा तुम्हारे लिए नेकी लिखते रहेंगे। कितना बड़ा इनाम है। तो यहां तो वैसे ही आदमी वजू चली जाता है, छोटी नमाजें हैं ना, आदमी कहते हैं चलो भाई ऐसे ही पढ़ लेंगे, मगरिब पढ़ लेंगे, जब तक वजू रहते हैं मुहाफिज फरिश्ते जो हैं उसके लिए क्या लिखते हैं, नेकी लिखते रहते हैं उसके माल के अंदर। देखिए आप कितने महरूम चीजों से, आप खुद सोचे क्यों कि कहाँ इतनी जरूरी चीज थोड़ी है जनाब, लेकिन इसको सोच लिया कि मात आप मसूल हो, अल्लाह के नबी ने जो चीज दी है वो बहुत कीमती चीज है, उसको भी फजूल मत कलाम बंद हो, तो ये चीजें बहुत काम आएंगी, यही हमारे दर्जात को बुलंद करेंगे अल्लाह के करीब हम चीजें करेंगे। तो क्या फर्क है, उसे वो पाक हो गया आदमी, उसने वजू ने उसको ऐसा पाक कर दिया, उसका स्टेटस इतना बढ़ गया रूहानी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बढ़ गया कि जैसे एक अभी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बात सुनी, वजू से देखें इतना स्टेटस उनका ऊपर बढ़ गया कि आसमानों पे आवाज है, जमीन पर आवाज इनकी आसमान पे चलने की आती है। तो जिस वक्त इंसान वजू करता है तो इतना पाक साफ हो जाता है अंदर अंदर से और जिस्म से भी, कि हर फेल उसका अल्लाह के नजदीक कबूल और मकबूल होना शुरू हो जाता है। तो ये तो थी भाई हमारी एक जिस्मानी पाक जो अल्लाह ने बताई है कि वजू करो, ठीक है ना भाई, समझ आई सब बात, हम समझ गए कि अल्लाह को पाकी बहुत पसंद है और वजू से हम पाक हो जाते हैं। पाक क्या होता है, हाथ पाक हो गए, नाक पाक हो गई, जिस्म पाक हो गया, चाहे की बात करता हूं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में बताया कद अफलाह मन ज़क्का, इससे बढ़कर एक पाकी है, ये तो एक जिस्म की पाकी बताइए तो तेरे हालत ही हो जाती, इतने नाम अल्लाह ने दिए हमें, और कोई अगर बातिन की तहारत कर ले, बातिन को पाक कर ले तो उसका क्या मुकाम होगा, मुझे बताया कद अफलाह मन ज़क्का, अल्लाह ने शर्त लगा दी। हकीकत में जो है यहाँ दाखिल हमारा बंद है कि हमारा जिस्म नापाक में वजू नहीं है, मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते मेरे भाइयों, तो जो बातिनी तौर पर नापाक है, जो बातिनी तौर पर नापाक है तो उसका दाखिला कहां बंद होगा, जन्नत में बंद होगा। جنت میں جانے کا داخلہ اس کو ملے گا، قد افلح من زکا، جس نے اپنے باطن کو پاک کیا ہوگا. وضو کی پاکی سے دیکھیں کتنے فائدے نظر آئے ہمیں. تو اب جو باطن پاک جس کا انسان کا ہو جائے، اندر سے وہ اپنی صفائی کرے، نفس کی اور باطن کی اور قلب کی، تو اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا اللہ کے نزدیک، کتنا بلند ہوتا ہوگا اور کتنا بڑا مسئلہ اللہ سنا رہے ہیں. وہ کامیاب ہو گیا شخص، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے جس نے اپنے باطن کو صاف کیا. تو اصل چیز تو اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے باطن کو صاف کرنا ہے. آخرت کی کامی تو ساری اسی میں، جنت کا داخلہ چاہیے. جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے شرط لگائی اللہ پاک نے. کیا شرط ہے؟ کہ پاک کر کے آنا ہوگا تجھے، اپنے اندر سے پاک کرنا، باطن کو پاک کرنا، ظاہر کو پاک کیا. اللہ نے ظاہر کی چیزیں ہمیں دی، عطا فرمائی ہیں بھائی. ظاہر کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، صابن ہے آپ لیں، صابن سے غسل کریں، منہ ہاتھ دھوئیں، نیس کے سب کو سوپ لگا لیں، اس کے ساتھ پانی اللہ نے دیے، دو چیزیں ہیں نا، پانی سے اپنے آپ کو صاف کر لیں، صاف ہو جاتے ہیں انسان پاک. باطن کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کے لیے بھی ایک صابن ہے، اس کے لیے بھی ایک پانی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا صابن ہے توبہ، بہترین برانڈ ہے. جس وقت انسان توبہ کا صابن لگاتا ہے اپنے جسم پر، تو اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو انسان توبہ کر لیتا ہے، سجی توبہ کا صابن استعمال کرتا ہے غسل کے لیے، تو اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ اب تو ایسے ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ابھی ہوا ہے. کتنا دھو دیتی ہے توبہ انسان کو، سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ پانی چاہیے لانے کے لیے صابن کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا ہے. وسکر اللہ کثیر اللہ متفلا، یہ دو چیزیں ہیں. دیکھیں اگر دو چیزیں ہم استعمال کر لیں، توبہ اور اللہ کا ذکر، تو ہمارا باطن پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنا اہم ہے، ضروری ہمارے لیے باطن کا پاک ہونا، کیونکہ ہم مر گئے اور باطن ہمارا گندا ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے. باطنی گندگی جھوٹ ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، ریا ہے، وہ آپ بلائیں ہیں پوری، کوئی دوا ہی نہیں کر سکتا، کوئی دوا نہیں کر سکتا. اس کا تو ایک ہی علاج ہے بھائیو، یاد رکھیں. اللہ کے نبی شاید سنائے کہ اس صاحب نے پوچھا اس دنیا کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی سنائے کہ کیا ممکن ہے کہ تم پانی پر چلو اور تمہارے پاؤں گلے نہ ہو؟ مجھے پتا ہے یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم رہیں تو کیا ہم یہ گند ہم پہ نہیں چمٹیں گے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کتب غوث ابدال کوئی نہیں، سوال ہی پیدا سوائے انبیاء کہ وہ کہے جی میں اس سے بچ سکتا ہوں، میں اس سے بچ سکتا ہوں، نہیں. پر ایک ہی چیز آدمی کرے، بچنے کی پوری کوشش، لیکن کوئی دعویٰ نہیں انسان بچ جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں. کہ دو دشمن مارے بڑے زبردست ہیں، نفس اور شیطان، یہ بڑے سخت دشمن ہیں، یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں. ابھی میں نماز پڑھی، نماز پر باہر گیا، بس آنکھ کا گناہ ہو گیا، کسی اور چیز کا گناہ ہو گیا. کتنے چہرے بدل لوں، کتنے لباس بدل لوں، لیکن یہ تو چلتا ہے کہ جب دل انسان کا بدلتا ہے تو کام بنتا ہے، باطن سے معاملہ ہے. اور جو اس کا باطن گند ہوگا، اگر مرنے سے پہلے اس کا باطن صاف نہیں ہوا، تو ہم وضو کے بغیر مسجد میں نہیں آ سکتے. تو اس گند سے جس کا باطن گند ہوگا، جنت میں کیسے چلے جائیں گے بھائی؟ کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن کوئی ایماندار ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر کلمہ گو کو بھیجا جائے گا جنت میں، تو پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی، تو نے دنیا میں تو نہیں نہایا، نہ تو نے صابن استعمال کیا، نہ تو نے پانی استعمال کیا جو میں نے دیا تھا تیرے باطن کے لیے، تو نے مزے کیا، تو اپنی مرضی پہ تھا، لیکن کیونکہ وعدہ ہے تجھے پہنچانا ہے جنت میں، اب پھر میں صاف کرتا ہوں. اللہ معاف فرمائے، پھر اللہ کی صفائی ہو کہاں کریں گے ہماری گناہوں کی؟ جنت میں جائیں گے آخر میں، لیکن ہوگا کیا، پہلے ان گناہوں جو باطن کے گناہ ہمارے چپٹے ہوئے ہیں ان کی صفائی کے لیے ہمیں جہنم کے اندر بھیجا جائے گا. بتائیں کوئی رہ سکتا ہے جہنم میں بھائی؟ سوچیں، یا تو انسان انکار کر دے کہ ہم نے مرنا ہے ہی نہیں، بے فکر ہو جائے. اگر ہمیں یقین ہے مرنا ہے تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ کام ہمارا کیا ہے؟ تمام اعمال جتنے ہیں ان سے سب سے بڑا کام جو ہمارے پاس ہو یہ ہوگا کہ ہر وقت ایک فکر لاحق ہو، میں اتنی ہو اتنی ہو، زندگی کی ہر چیز سے زیادہ جو فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ یار اپنی باطن کو صاف کروں. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا، سبحان اللہ. دکھ رہتا ہوں واسیہ اللہ، صبح بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں آدمی الحمدللہ شاخ، تو بیٹھ کے ذکر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صبح کی برکت سے ساری رات کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں اور ایسا نور بھر دیتے ہیں، فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں کہ باقی دنوں کی حفاظت کرتے ہیں. باقی دن کے اندر شام ہوئے انسان پھر اللہ کا ذکر کر لے حسب توفیق، پھر اس نے غسل کر لیا سبحان اللہ. اگر یہ سسٹم بھی چلتا رہا انسان کی زندگی کے اندر، دو دفعہ غسل کر لے، وہ تو کثیر چاہیے انسان کو، کیونکہ گناہ آج کل تو گناہوں کا دور ہے، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ انسان کے سرزد ہوتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مطابق ہی میرا خیال کیا ہے کہ ذکر کثیر ہونا چاہیے. تو علماء کرام کہتے ہیں کثیر ذکر جو ہے، کثیر ذکر جو ہے وہ زبانی ذکر نہیں ہے. کیسے کر سکتے ہیں ہم زبان سے کثیر ذکر، کتنا کریں گے؟ آخر کسی سے بات بھی کرنی، نیند بھی آ گئی، سو بھی گیا، تھک بھی گیا، زبان کب تک ذکر کر سکتی ہے؟ ہاتھ آپ کے کب تک ذکر کر سکتے ہیں؟ حکم کس کا ہے؟ کثیر سے. اس قدر ہمیں اپنے باطن کی صفائی کی ضرورت ہے کہ دو تین چھوٹوں سے پاک نہیں ہو سکتا اندر، اس کے تو بہت زیادہ غسل کی ضرورت ہے، ہر وقت غسل کی ضرورت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کثیر ذکر کرو، تو بزرگ نے فرمایا کثیر ذکر سے مراد کل بھی ذکر ہے. کون سا ذکر ہے؟ قلبی ذکر ہے. اپنے دل کو ذاکر کرو میرے بھائیو، دل کو ذاکر کرو، دل پہ اتنا توجہ ہو، اتنی توجہ ہو کہ ہر وقت دل ہمارا اللہ کو یاد کرتا ہو، ہاتھ ہمارے کام کی طرف ہو، دل ہمارا اللہ کی طرف. اور یہ ہو جاتا ہے جب اللہ نے کیا تو ہوتا ہے. آپ محنت کر کے دیکھیں، پانچ منٹ سے شروع کر دیں میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنے ذکر کو صرف پانچ منٹ سے شروع کریں. ہم بہت مصروف ہیں، آپ کو بڑے کام ہیں، لیکن اس فقیر کی التجا ہے آپ سے ہاتھ باندھ کے کہ پانچ منٹ سے آپ شروع کریں. صرف پانچ منٹ میرے بھائیوں بیٹھ جائیں آپ، صرف پانچ منٹ صبح کے وقت آپ بیٹھ جائیں کسی کونے میں اور بالکل اپنے دماغ کو خالی کر کے دل کی طرف توجہ فرما کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے لو لو آ کے یہ نیت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری یاد میں بیٹھا ہوں دل کی طرف، اور تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات کا نور، یہ تصور کر لیں نبی پاک تم کے صدقے سے میرے دل کے اندر اتر رہا ہے اور میرا دل اس کے صدقے دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. اس طریقہ بتایا بزرگان دی، اس کو کہتے ہیں مراقبہ قلبی، مراقبہ قلبی. بس اتنا کام ہمارا ہے، اتنا صرف اتنا آپ تجربہ صرف پانچ منٹ سے شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ وقت آئے گا جب پانچ منٹ بتا رہا ہوں آپ گھنٹوں اس کے ذکر میں بیٹھے رہیں گے، اور اتنا عادی ہو جائے گا آپ کا ذکر سے اللہ کا، آپ کا قلب اتنا عادی ہو جائے گا اس سے سبحان اللہ کہ آپ سو رہے ہوں گے تو دل آپ کو جگائے گا. اب میں اس کے واقعات آپ کو سنا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اپنے ساتھیوں میں دوستوں میں، تو وقت چاہیے اس کے لیے، لیکن ہم اس بات کو مان لینا چاہیے. اللہ نے کہا ہے ذکر کو اپنے دل سے ذکر کرو، ہاتھ کا ذکر بھی ہے، منہ کا ذکر بھی ہے، لیکن اصل ذکر جو ہے قلبی ذکر ہے، اور اس کی اتنی جلدی صفائی کرتا ہے، اتنی جلدی گناہ، اتنا سکون آدمی کو مسا رہتا ہے اس سے. پریشانی ختم ہو جاتی ہیں, ڈپریشن ختم ہو جاتے ہیں, ایک عجیب سکون سکین انسان کے ذہن ہوتا ہے. بس آنکھ بند کرنی ہے, بند کر کے دل کی طرف توجہ فرمائے اور دل میں زبان کو تالو سے لگا لے اور بس اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے دل میں دھڑکن کے ساتھ یاد کر رہا ہوں. محسوس کریں نہ کریں, سمجھ آئے نہ آئے, ضروری نہیں کہ آپ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل کے ساتھ کرنا ہی نہیں, بس نیت انٹینشن کر لیں کہ میرا دل جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. سبحان اللہ, یہ دو بتائیں بزرگوں کی بات, میں میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. دیکھ اپنی زندگی میں آپ اس کو کر کے دیکھیں, تجربہ دیکھیں کتنا اس کا فائدہ ہو. تو یہ ہے ہمارے باطن کا غسل بھی. اگر جب تک ہم وضو نہیں کرتے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے, اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے, اور جب تک ہمارا باطن کا غسل نہیں ہوگا ہم اللہ کو جو اثر جو گھر اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کون سا ہے؟ جنت. تو جنت میں نہیں جا سکیں گے. آج ہمیں اس کی محنت کرنی چاہیے دوستوں. بہت آسان طریقہ ہے, اس میں نہ کوئی محنت ہے, نہ اس میں کوئی مشقت ہے, نہ اس میں کوئی نعرے بازی ہے, نہ اس میں کوئی چیخ پکار ہے, کوئی اونچی بھی نہیں ہے کہ تھک جائے آدمی. کہتے ایک عجیب سکون ہے کہ بس ایک کونا چاہیے, سوال تصور یار چاہیے, بس بس تصور یار چاہیے. اور اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. نبی کریم سن کر تو سٹارٹ ہی سے ہوا تھا, شروع ہی سے کیا تھا. آپ دیکھ کیا کرتے تھے, کاغذ سوال میں جا کر سامان لیے چلے گئے, وہ مراقبہ فرماتے تھے. آپ اس میں ذات اللہ کا بزرگان دین کہتے ہیں, وہ نماز تو نہیں پڑھتے تھے, وہ کچھ بھی نہیں تھا, مراقب ہوتے تھے, سامنے خانہ کعبہ ہوتا تھا, غار میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے, اللہ اللہ کرتے. تو یہ تو اتنا زبردست چیز ہے اللہ سے ملا لینے والی. اور سب سے بڑی چیز کہ اندر کی پاکی غسل ہوتا ہے انسان کا. الحمدللہ جس وقت ہم جائیں, جیسے حدیث میں آتے ہیں سبحان اللہ, اللہ اکبر کے ذکر کرنے والے ہلکے پھلکے اٹھیں گے قبر میں سے, کیوں نہاتے رہے ہوں, ان کے گناہ ختم ہوتے رہے. ابھی آپ ذکر بیٹھیں گے ادھر اعلان ہو جائے گا فوراً اللہ کی طرف سے. ابھی ہم ذکر میں بیٹھے ہیں, کتنی گندگیاں لے کر آئے تھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, معاف کیجیے آپ کو نہیں کہہ رہا, اتنی گندگیاں لے کر آیا تھا باہر سے سمیٹ کر, یہاں بیٹھ گیا, اللہ کا نام لیا, اللہ کو یاد کیا, مراقبہ کیا, اللہ کی رحمت جوش میں اوپر سے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی بخشا گیا, فرشتوں کو وہ بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اندر سے, اس کا باطن پاک ہو گیا, تو میں نے اس کو بخش دیا, داخلہ جنت میں ہو گیا اس کا. تو سب سے تو باطن کی پاکی پر ہے. آپ نے وضو کیا, آپ مسجد میں داخل ہو جائے, دروازہ کھل گیا. آپ نے باطن کو صاف کیا, دروازہ کھل گیا, جنت میں چلے جائیں. اللہ کرے اسی حالت میں موت آ جائے الحمدللہ اسے کرتے ہوئے, تو پھر تو جنت سیدھا ہی آدمی اسٹیٹ جنت میں گیا اللہ کے فضل سے. تو میرے بھائیو اللہ کا ذکر کیا کریں, مجھے جوش دلایا کریں, محسوس نہیں کروں, میں آپ کو جوش دلاؤں. الحمدللہ مراقبے کی بہت بڑی قیمت ہے, اللہ والوں نے بہت محنتیں کی اس مراقبے کی, اور بہت آسان طریقہ ہے, افضل بھی ہے. ہم جو اونچا ذکر کرتے, میں خلاف نہیں اونچے ذکر کے, مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں, ضرور کریں, لیکن جو فائدے اس نقشبندی سلسلے کے اندر مراقبے میں رکھیں, مراقبات میں رکھیں. سارا ہمارا خاموش ذکر ہے مراقبے کے اندر, محنت ہی نہیں اس میں, کوشش بھی نہیں اس میں, نیند بھی پوری, آرام بھی پوری, اور مزے بھی زیادہ, سبحان اللہ, مسجد بھی زیادہ. بس جب دیکھا آپ فارغ ہوئے, تھوڑا بس آنکھ بند کریں الحمدللہ, دل پہ تصور کریں. ویسے تو بہت لطائف ہیں اس میں, اسواق زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ کسی شیخ سے ملا ہے تو پورا جسم ہمارا نور سے بھرا ہوا ہے, یہ قلب ہے, پھر روح ہے, پھر سر ہے, پھر خفی ہے, پھر اقفو ہے, پھر نفس ہے, پھر قلبی ہے. یہ ستہ, یہ سات جو دروازے اللہ نے رکھے ہیں, آپ خود سوچیں کہ جب ایک قلب پہ یہ ذکر کرنے کا یہ حال ہے, جب ساتوں دروازوں پہ اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ کیا آدمی بن جاتا ہے. سوچنے والی بات, آپ سوچیں ایک دروازہ کھل جائے آپ کا لطیفہ قلب, یہ سب لطائف ہیں, سات لطائف ہیں جس پہ اس میں ذات اللہ کا ذکر کراتے ہیں بزرگان دین. ایک ایک دروازہ کھولتے ہیں, یہاں سے چلا قلب سے لیتے ہیں, روح پہ لیتے ہیں, سر پہ لیتے ہیں, خفی پہ لیتے ہیں, خفا پہ لیتے ہیں, نفس پہ لیتے ہیں, دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں الحمد للہ سات آسمانوں کی طرح. اور پھر یہ ہر لطیفے کا, ہر لطیفے کا مقام الگ, ہر لطیفے کا درجہ الگ, कितनी छतरी क्या है। तो आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बातिन को अंदर साफ करने के लिए कैसे अल्लाह ने तमाम किए और कैसे कैसे अल्लाह वाले हमारे सामने पेश किए बैठाए। हम सुस्ती के अंदर कितनी बड़ी बात है। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको ख़ास तौर पर जिक्र मलाकबा की खामोश जिक्र की हमें अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। भैया आजकल ज़माना भी ऐसे ही भाई हो, बहुत आपको पता है मसरूफ़ ज़माना है। कौन बैठ के तस्वीर करे, दस्त हज़ार बैठ के लंबे लंबे आवाज़ें बुलंद करे, बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों। ये ज़माना है ना, इसीलिए नक्शबंदी सिलसिला जो है ये सबसे आखिर में आया है, सबसे आखिर में आया है। वजह यह कि जिस चीज़ जब सिलसिला दिया गया बहाउद्दीन को रहमतुल्लाह को, तो उनको फरमाया ये कि भाई ये जो आने वाला ज़माना है इसमें लोग जो है मेहनत नहीं कर सकेंगे। जिस पिछले ज़माने में लोग करते थे, जंगलों में निकल गए, बड़ी बड़ी वज़ाइफ करते थे, बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं बुजुर्गों ने अल्लाह को पाने के लिए। तो फरमाया आने वाला ज़माना जो है ये बहुत मॉडर्न ज़माना होगा, लोगों के पास वक्त नहीं होगा। इनके मुताबिक जो दिया जा रहा है सिलसिला, जो जिक्र दिया जा रहा है कि करेंगे वो थोड़ा, लेकिन मिलेगा उनको उतनी जैसे लोगों ने किया है। अब आप लोग बैठते हैं सुबह मराकबे में 15-20 मिनट क्या मेहनत करते हैं, सोने की आवाज़ें आ रही होती हैं है या नहीं। लेकिन जिस आदमी आँख खुलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह लताइफ सारे जाग रहे होते हैं इंसान। तो हमें क्या जरूरत है भाई इतना मुश्किल, एक आसान काम करने का मौजूद है, मुश्किल काम को सिलेक्ट करें भाई, इज नो सेंस। मुश्किल काम क्यों ले आदमी जब एक हल्का काम हमारे पास मौजूद है करने के लिए, तो हमें क्या जरूरत है कि हम इतने मुश्किल काम को उठे। बहरहाल करना चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़लमीन तहा व यासीन हबीबिल अमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबीइल अमीन अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन وزوجاته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا أصلنا وجدنا ختمنا هدنا كل ذلك اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت ما أسرفت تعالوا به أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اے مولا یا کرم کرنے والا یا خالق یا مالک یا قادر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تو معاف فرما دے یا اللہ تو کرم فرما دے یا اللہ ہماری بخشش فرما دے یا اللہ اس مجمعے کی بخشش فرما دے یا اللہ ہماری خطا کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے باطن کو صاف فرما دے یا کریم یا کریم دنیا میں بھی اس باطن کو صاف فرما دے میرے مولا یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کے عذاب سے بچا لے میرے مولا یا کریم تمام گناہوں سے حفاظت فرما میرے مولا یا اللہ باطن تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما شر نفس و شر لسان سے ہماری فاطمہ یا اللہ سب مصیبتوں میں میرے مولا گھر ہیں شیطان کے چکر میں گھر ہیں میرے مولا ماحول سے میرے مولا ہر چیز سے مجبور ہے میرے مولا یا کریم تو بھی کرم فرما رحم فرما میرے مولا یا یا اللہ تم پہ کرم فرما دے رحم فرما دے میرے مولا اس امت پہ رحم فرما دے میرے مولا ہمیں خرافات سے لا یعنی باتوں سے بری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما میرے مولا یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما یا کریم اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ذکر فکر کی ہمیں توفیق نصیب فرما اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما اچھی صحبتیں نصیب فرما یا کریم یا کریم صبح اور شام ہمارے ذکر کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہر وہ عمل جو تجھے محبوب کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ برائی سے دور فرما دے میرے مولا یا رحم رحمین جو ہم نے دعائیں مانگی میرے مولا یا اللہ جو باتیں تو نے کروائی ہمارے سے ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہدایت کے راستے ہمیں کھول دے ان پہ ہمیں استقامت بھی نصیب فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے, یا اللہ ہمارے تمام الواقعین رشتہ داروں کی بخشش فرما دے, جاننے والوں کی بخشش فرما دے. ابھی حال میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں نے بولا یا کریم ان کی بخشش فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اسی طرح خاتون نے, میں نے بولا قرآن ختم کیا, آپ حضرات سے دعا کے لیے کیا ہے, میں نے بولا یا اللہ اس کی قرآن کی تلاوت کو قبول فرما, میرا مولا یا اللہ اس کی قرآن کی تلاوت کو قبول فرما, یا اللہ اس کا اجر نصیب فرما, یا اس کا ثواب نصیب فرما, جس کے اسال کے لیے اس نے قرآن کو پڑھا ہے میرے مولا اس کو پورا ثواب عطا فرما, یا اللہ اس قرآن کی برکت سے اس خاتون کی حاجات مصیبتیں پریشانی دور فرما, یا اللہ ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ قرآن سے محبت نصیب فرما, یا اللہ قرآن کا ادب نصیب فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.